الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سے جو صفات پسندیدہ ہیں ان میں سے ایک صفت ہے پاک دامنی کی زندگی گزارنا. دین اسلام حیا اور پاک دامنی کا دین ہے، اس لیے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا اعمل ما شئت، جب حیا تجھ سے رخصت ہو جائے پھر جو چاہے کر. چنانچہ جس نے انبیاء کرام تشریف لائے، یہ ان سب کے اندر ایک کامن صفت تھی کہ وہ با حیا زندگی گزارتے تھے. نبی علیہ السلام نے بھی یہی تعلیمات دی. چنانچہ اللہ رب العزت کو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے لوگوں سے بہت محبت ہے، اس لیے جب بھی کسی پاک دامن پر تہمت لگی تو اللہ نے ان کی برات معصوم بچوں کی زبان سے دلوائی. جیسے بی بی مریم، قرآن مجید میں اس نام پر ایک سورت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. چنانچہ بی بی مریم نے غسل کی خاطر مکان کی شرقی جانب علیحدگی اختیار کی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، اس نے اپنے ارد گرد پردہ کر لیا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ اس کے سامنے آئے ایک بھرپور مرد کی شکل میں. بی بی مریم نے جب اچانک اس حالت میں ایک نوجوان مرد کو اپنے سامنے دیکھا تو فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. دیکھیے، بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم نہ تھی جو تنہائی میں غیر محرم کو دیکھ کر سمائل دیتی. وہ پاک باز تھی، اس کے الفاظ اسی طرح کے تھے جو الفاظ یوسف علیہ السلام کے تھے. انہوں نے فرمایا تھا قال معاذ اللہ، اور انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن. جب فرشتے نے یہ سنا تو سمجھ گیا کہ بی بی مریم گھبرا گئی، تو انہوں نے وضاحت کی انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہوں. لِآہب لکِ غلاماً زکیّا، تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا نصیب ہو. بیٹے کا لفظ سن کر بی بی مریم کی پریشانی گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ گئی. فرمانے لگی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر، نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہوں میں بدکار. بی بی مریم جانتی تھی کہ اولاد ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو انسان نکاح کرے یا پھر زنا کرے. لم یمسسنی بشر سے مراد نہ تو کیا میں نے نکاح, ولم اکو بغیہ اور اس سے مراد کہ نہ ہی کیا میں نے زنا, تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذلک, جبریل علیہ السلام نے پاک دامنی کی مہر لگائی, فرمایا مریم تو جو کہہ رہی ہے تو ایسی ہی ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید میں اللہ کا ایک فرشتہ ایک نیک بی بی کی پاک دامنی کے اوپر کذالک کی مہر لگاتا ہے. جب بھی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہر ایک کو ایسی نیک بیٹی عطا فرمائے. فرمایا کہ مریم آپ ٹھیک کہتی ہیں. قال ربک ہو علیہ ہین, کہا تیرے پروردگار نے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے. مریم بیٹا میں نے دینا ہے پروردگار نے, یہ کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا, کوئی نظر و نیاز کی ضرورت نہیں, چڑھاوے کی ضرورت نہیں, یہ پروردگار کا معاملہ ہے. اور جیسا ہی یہ ہوا تو بی بی مریم کو حمل کے آثار محسوس ہونے لگ گئے. اب مریم کے غم اور زیادہ اشد ہو گیا, اور زیادہ ہو گیا. فحملت فانتبذت به مکانا قصیا وحضی الیک بجذع النخلہ, چنانچہ بی بی مریم ہارے ہوئے جرنیل کی طرح ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں. جس طرح ہارا ہوا جرنیل بہت ڈپریسڈ ہوتا ہے کہ بازی ہاتھ سے نکل گئی, بی بی مریم کا یہی حال تھا, کیونکہ وہ تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی. جب اس کو یہ فیل ہوا کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں تو اس کے لیے تو یہ ان ایکسیپٹیبل سی سچویشن تھی. چنانچہ بہت ذہن پر بوجھ غم, بی بی مریم مغموم ہے, رونے لگی. سوچتی تھی کہ میں بچپن کے اندر اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہتی تھی, محراب میں وقت گزارتی تھی, دن رات اپنے رب کی عبادت کرتی تھی, اور مجھے اللہ رب العزت بے موسم کے پھل عطا فرماتے تھے, لوگوں میں میری نیکی کا یوں چرچا تھا. وہ نیکی کرنے والی, وہ اللہ کے نام پہ عبادت کے لیے وقف ہونے والی, آج اس حالت میں جب پریگننٹ اپنے آپ کو فیل کر رہی ہے تو سوچیں اس کے ذہن کے اندر کیا حالت ہوگی. چنانچہ اس رونے کی حالت میں انہوں نے الفاظ کہے جو ان کے دل کے غم اور دکھ کو بیان کرتے ہیں, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اور واقعی ایک باحیا اور کنواری لڑکی کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے, یہ الفاظ صحیح عکاسی کرتے ہیں. جب بی بی مریم نے یہ الفاظ کہے تو رب کریم غمزدوں کو تسلیاں دینے والے ہیں, فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی, اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً پیغام گیا تو غم نہ کر. دو کام کر کہ ایک تو اس کھجور کو ہلا, کھجوریں گریں گی. وحضی الی کے بجد عین نخلا تو ساکت علی کے رتبن جنیا, تو پانی جو چشمہ جاری ہوا اس کا پی لے, کھجوریں کھا لے, اور جب بچے کی ولادت ہو تو اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو اور اس کو بوسہ دے. اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا تو کہہ دینا انی نظرت للرحمن صوما, میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا. چنانچہ اس وقت جو روزہ دار ہوتا تھا تو وہ بات بھی نہیں کرتا تھا. عجیب بات دیکھیے کہ جب یہ بچی پیدا ہوئی تھی تو ان کی ماں حنہ نے یہ کہا تھا، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، اور آج بیٹی کے اوپر یہ سلسلہ بنا تو بیٹی کہہ رہی ہے انی نظرت للرحمن صوما. بہرحال وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، فاتت بہ قومہا تحملو، بچے کو دیکھ کر قوم نے فوراً الزام لگا دیا اور تانا زنی کے نشتر چلائے. اور آپ کو پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ عام طور پر عورت کی بات کا تانا مردوں تک جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی کیسا، تیری ماں کیسی، تیرا باپ کیسا، اور تو یہ کیا تماشا کر کے آئی؟ بی بی مریم کو سخت تکلیف پہنچی اس حالت میں، فاشارت الی، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا دماغ مت کھاؤ، اسی بچے سے پوچھو یہ کیسے آیا. اب جب بچے کی طرف اشارہ ہوا تو رب کریم نے حکم فرمایا، اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر تمہیں اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے بولنا پڑے گا. چنانچہ وکیل صفائی بن کر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ. آگے پوری اس کی تفصیلات ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ان پاک دامن لوگوں سے کتنی محبت ہے کہ ان کی گواہی بھی ایسے بچوں سے دلوائی جو گناہوں سے پاک، جو معصوم لوگ. اسی طرح کی گواہی یوسف علیہ السلام کے لیے بچے نے دی تھی. تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ کتنے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ معمول سے ہٹ کر کام کر کے دکھا دیتے ہیں. تو ایک مثال تو یہ رہی. ایک دوسری مثال جس کو بتانے کے لیے یہ آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایک قانون بتلا دیا. یہ آیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا، مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بیان کے لیے اتری. جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام بہت مغموم اور دل گرفتہ رہتے تھے. تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو ایک تصویر لا کر دکھائی کہ اللہ رب العزت نے ان کو آپ کی بیوی کے طور پر پسند فرمایا. سبحان اللہ، یہ پرپوزل اللہ رب العزت نے بھیجوائی اور اس کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کو منظور ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا. بہرحال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا. ہجرت کے 18ویں مہینے رخصتی ہوئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ میں ہی تھی جو کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی. گویا معنی یہ نکلا کہ ان کی بلوغ کی پہلی نظر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. یہ ان کی انفرادیت تھی. نبی علیہ السلام نے ان کا نام ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی اور ان کو محبت کی وجہ سے حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے. حمیرہ کا لفظ احمر سے ہے، احمر سرخ کو کہتے ہیں. جو بچہ سرخ اور سفید ہو، ہمارے زبان میں جس کو پنک پنک کہتے ہیں، تو عرب زبان میں اس کو حمیرہ کہتے ہیں. یوں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے محبت سے ان کا نام پنکی رکھا ہوا تھا. عطا ابن ابی رواح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم فقہ میں اور حسن و جمال میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج مطہرات پر سبقت رکھتی تھیں۔ امام زہری کے مطابق تمام ازواج کا علم جمع کریں تو بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم زیادہ۔ یہ امت کی پہلی حافظہ قرآن اور انہوں نے 2210 احادیث روایت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بہت محبت تھی، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں امہات المومنین کا ایک وظیفہ متعین کیا تھا، مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ کو 2000 درہم زیادہ دیتے تھے کہ یہ حبیبہ حبیب خدا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تخیر کا معاملہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج کو کہا کہ چوائس تمہارے پاس ہے، میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا جانا چاہتی ہو۔ اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے کنڈیشنل کر دیا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، کیونکہ اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ کوئی فیصلہ دوسرا نہ کر لے، جدائی برداشت کرنی مشکل تھی۔ انہوں نے اس وقت فرمایا کہ مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں فیصلہ کرتی ہوں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی گزارنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، حمیرہ تم مجھے کھجور چھوہارا اور مکھن ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ تو فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے بہتر تھا۔ اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹھی ہیں، فرمانے لگیں کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے، پوچھا کیا؟ کہ قیامت کے دن آپ کھڑی ہوں گی، نہیں کہ آپ کے والد ہیں ابوبکر صدیق اور میرے والد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ گئیں، فرمانے لگیں، فاطمہ تم نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ کے والد کے صدقے، قرآن ملا ہمیں ان کے صدقے، اللہ ملا ہمیں ان کے صدقے۔ خوب جی بھر کے نبی علیہ السلام کی تعریفیں کی، اور پھر آخر پر کہنے لگیں، فاطمہ ایک بات میرے بھی دل میں آ رہی ہے، کیا؟ کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ کھڑی ہوں گی تو آپ کے ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی تو میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور پھر کہنے لگی، ایک بات اور آ رہی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گی تو آپ کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اگر میں جنت میں گئی تو میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ تو اللہ نے انہیں ایسی ذہانت عطا فرمائی، فرماتی تھیں کہ میرے اندر 10 صفات اللہ نے ایسی رکھی جو باقی بیویوں کو نہیں عطا فرمائی۔ سب سے پہلی صفت کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا اور انہوں نے مجھے سلام بھیجے۔ دوسری بات کہ میں ہی تھی جو کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئی۔ تیسری صفت کہ میں ہی ہوں کہ جس کے ماں اور باپ دونوں مہاجرین میں تھے، اور میں ہی ہوں کہ جس کے بستر پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اترتی تھی، اور میں ہی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جن کے ساتھ ایک وقت میں ایک برتن کے پانی سے غسل فرمایا، اور میں ہی ہوں کہ جن کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی، اور میں ہی ہوں جس کے حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی، اور میں ہی ہوں جس کے حجرے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ اور دسویں صفت کہ جنگ بدر میں میرے دوپٹے کو اللہ کے حبیب نے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا. اب ام المومنین کا ایک واقعہ جو یہاں بتانا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. غزوہ بنی مستلق اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی. جب واپسی آنے کا وقت تھا تو فرماتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے گئی, کیونکہ پھر گھنٹوں اونٹ کے اوپر بیٹھنا ہوتا تھا, اور جب میں واپس آئی تو آنے پر لوگوں نے دیکھ تو لیا کہ میں آ گئی ہوں, مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا ایک ہار تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا, تو میں ہار دیکھنے دوبارہ چلی گئی. ابھی میں ہار ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ پیچھے کود شروع ہوا, تو جو لوگ میری پالکی کو اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے وہ آئے اور کئی لوگوں نے مل کر پالکی اٹھائی اور اونٹ کے اوپر رکھ دی. میری عمر بھی چھوٹی تھی, وزن بھی تھوڑا تھا, ہلکی پھلکی سی تھی, ان کو یہ پتہ بھی نہ چلا کہ میں اندر بیٹھی ہوں یا نہیں بیٹھی, اور اس طرح قافلہ روانہ ہو گیا. جب میں ہاتھ ڈھونڈ کر واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو اونٹ ہی نہیں ہے, تو میں انتظار میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نوٹ کریں گے اس چیز کو تو ضرور میری خبر لیں گے. اب وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آئی, رات کا وقت تھا, میں سو گئی, قافلہ روانہ ہو گیا. جب صبح کا وقت ہوا تو ایک صحابی تھے صفوان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بدری صحابی تھے اور ان کی یہی ڈیوٹی تھی کہ قافلہ جب رخصت ہو جاتا تو یہ آخر پر ایک چکر لگاتے اس پوری جگہ پر اور دیکھتے کہ کوئی چیز پیچھے رہ تو نہیں گئی, اور پھر واپس آتے تھے. وہ دیکھتے پھر رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ پر کسی کو کپڑے میں لپٹا سویا دیکھا, تو ان کو اندازہ تو تھا کہ یہاں نبی علیہ السلام کا خیمہ تھا. فرماتی ہیں کہ میری آنکھ اس وقت کھلی جب انہوں نے مجھے دیکھ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اٹھ کر بیٹھ گئی, میرے اوپر چادر تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اونٹ کو قریب میرے لا کر بٹھا دیا. میں سمجھ گئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اونٹ پر میں بیٹھوں اور ہم قافلے کے پاس پہنچ جائیں. چنانچہ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کو چلاتے ہوئے ظہر کے وقت قافلے کے ساتھ مل گئے. جب قافلے میں ملے تو منافقین نے دیکھا اور ان کو پتہ چلا تو منافقین کو ایک پوائنٹ ہاتھ آ گیا. ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ نہ یہ لڑکی اس مرد سے بچی نہ یہ مرد اس سے بچا, اور آپس میں انہوں نے اس بات کا بتنگڑ بنا لیا. جب واپس آیا قافلہ تو اللہ کی شان کہ میں بیمار ہو گئی, مجھے بخار آ گیا اور ایک مہینہ میں بیمار رہی. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا بات چل رہی ہے. ایک رات میں ام مستہ کے ساتھ فراغت کے لیے باہر کی طرف گئی تو ان کو ٹھوکر لگی, وہ گری, تو انہوں نے اپنے بیٹے مستہ کے بارے میں کوئی بد دعا کے لفظ کہے. میں نے پوچھا کیا کہہ رہی ہیں, انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں. تب انہوں نے بات کھولی کہ تمہارے اس طرح آنے پر لوگوں نے تم پر بہتان لگا دیا اور یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی ہے. اب جب میں نے سوچنا شروع کیا تو میں نے بھی فیل کیا کہ واقعی پہلے میں بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری بہت دلداری فرمایا کرتے تھے, بہت دل جوئی فرمایا کرتے تھے, اور آج اللہ کے اور اس مرتبہ میں بیمار تھی تو آپ تشریف لاتے اور مجھ سے پوچھتے عائشہ تم کیسی ہو، میں بتا دیتی، آپ چلے جاتے۔ اب میں جب واپس گھر آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے جب دیکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں ملانے کی بجائے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا۔ میں نے اتنی بات کہی کہ مجھے اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت دے، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ فرماتی ہیں جب میں والد کے گھر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا رو رو کر برا حال اور بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور میری والدہ کا رو رو کر برا حال۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو والدہ نے اتنی بات کہی کہ بیٹی جو لڑکی خوبصورت ہو اور اس کی سونکنے بھی ہو تو اس قسم کی باتیں تو اس کے بارے میں ہو ہی جاتی ہیں۔ اب میں گھر کے کونے میں آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کر رہی ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ ایک صدمہ ملا، ایک غم ملا، دکھ ملا، اب اس کے بعد وہ کسی سے کوئی زیادہ بات نہیں کر رہی، مصلی بچھایا اور اللہ کی عبادت میں لگ گئیں، دعا کرنے میں لگ گئیں۔ کونے میں دیکھ کر ماں پریشان ہوئی، آ کے پوچھا بیٹی کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو بیٹی کوئی سنگین قدم اٹھا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ امی بس میں اللہ کی طرف رجوع کر کے بیٹھی ہوں، ہائی کورٹ مجھ سے ناراض ہے اور میں اس وقت سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی ہوں۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ لانا فرماتی ہے میں سجدے میں پڑھ کے رو رو کے دعائیں مانگنے لگی، اے مظلوموں کے دستگیر، اے کمزوروں کے ساتھ دینے والے داتا، اے غمزدوں کو دلاسا دلانے والے پروردگار، اے ٹوٹے دلوں کو اطمینان دینے والے آقا، آپ کے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، آپ نے معصوم بچے سے دور کروایا، مریم پر بہتان لگا، آپ نے بچے سے گواہی دلوائی، آج آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ آپ کے دروازے پر فریادی بن کر آئی ہے، اے کریم جب تک دروازہ نہ کھولے گا میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گی۔ ادھر سیدہ کا یہ حال کہ اللہ سے تار جوڑی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے، اور دوسری طرف یہ معاملہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضوانہم کی مجلس مشاورت قائم فرمائی۔ چنانچہ صحابہ رضوانہم بیٹھے ہیں، صدیق اکبر تو گھر تھے، باقی صحابہ موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ دیکھو بھائی، یہ جو باتیں منافقین نے پھیلا دی ہیں اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ باپ صحابہ کے سسکیوں کی آواز آتی تھی، آنسو برس رہے تھے، سب غم زدہ تھے، سب کے دل دکھی تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کسی سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق لانو بولے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کے جسم پر نجس مکھی کو کبھی نہیں بیٹھنے دیا، اللہ نے آپ کو اتنا پاک پیدا فرمایا تو جب جسم اطہر پر نجس مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی شریک حیات ایسا بہش کام کرے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تھوڑا تسلی ملی. عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا, عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین کے اوپر نہیں پڑنے دیا کہ کسی کا پاؤں اس سائے کے اوپر نہ آ جائے, تو جو پروردگار آپ کے سائے پر کسی کے پاؤں کا پڑنا برداشت نہیں کرتا, وہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کسی مرد کا یہ تعلق کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا یہ بات بنی ہوئی ہے, جھوٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے, انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک پر نجاست لگی تھی, آپ پہننا چاہتے تھے مگر جبریل علیہ السلام, مگر ایک پرندہ آیا, مگر جبریل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا کہ اس پر نجاست لگی ہے. تو نجس جوتا بھی اگر اللہ نے آپ کو نہ پہننے دیا تو نجس کام کرنے والی بیوی آپ کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کا غم اور کم ہوا. علی لانو نے نبی علیہ السلام کی مغموم طبیعت کو دیکھ کر کہا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ کو عورتوں کی کمی بھی تو نہیں ہے؟ اس کے بعد عمر لانو نے دوبارہ پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رشتہ آپ نے اپنی پسند سے کیا تھا یا کسی اور کی پسند سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنی انگلی آسمان کی طرف کر دی. تو جب یہ بات کہی تو عمر لانو جواب دینے لگے, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ فیصلہ اللہ کا تھا, ان کی چوائس تھی کہ یہ آپ کی بیوی ہے, تو پھر میری تلوار کو آپ روکے نہیں, میں ان لوگوں سے اکیلا نمٹ لوں گا. نبی علیہ السلام نے خاموش زبان سے یوں کہہ دیا, عمر تم نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا. مگر اس مشورے کے بعد نبی علیہ السلام پھر اٹھے اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے, دیکھا کہ ان کی اہلیہ بھی رو رو کے ہلکان ہو چکی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے حمیروان سے پوچھا, آپ بتائیں میری حمیرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کیا. نبی علیہ السلام مسلح کے قریب ایک چارپائی تھی, وہاں آ کر بیٹھ گئے. سیدہ فرماتی ہیں, میرا جی تو چاہا میں اٹھوں اور نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاؤں اور کہوں کہ آپ نے بھی اس بات پہ یقین کر لیا, مگر میں نے کہا میں اپنے اللہ سے فریاد کرتی رہوں گی. اتنے میں نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا, میں سجدے اٹھی اور آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہو گئے اور بڑے پیار سے یہ فرمایا, حمیرہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ معافی مانگنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ واضح ہوا کہ خامن کو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا نرم مزاج رہنا چاہیے کہ اگر بیوی پر زنا کی بھی تہمت لگ جائے تو بجائے غصے میں بات کرنے کے اور کوئی اور لفظ بولنے کے, نبی علیہ السلام اتنا فرماتے ہیں, حمیرہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تم اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھیں اس وقت آپ لوگوں کی اتنی باتیں سن چکے, میں یقین دہانی کروانے کی کوشش بھی کروں گی تو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم اور اپنا حزن اللہ کے سامنے بیان کرتی ہوں. ذرا غور کیجئے یعقوب علیہ السلام کے کردار کو کس طرح انہوں نے کاپی کیا, اور یہ کہہ کر وہ فرمانے لگی کہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. میری آنکھوں سے پھر آنسو برسنے لگ گئے. جیسے ہی میرے آنکھوں سے آنسو برستے نبی علیہ السلام نے دیکھے, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو آپ کے پیشانی کے اوپر مجھے وہ پسینے کے حسین قطرے نظر آنے لگے جو وحی کے اترنے کے وقت آیا کرتے تھے, اور نبی علیہ السلام کے جسم اتھر پر ایک کپ کپی سی تاری ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو گئیں. میں سمجھ گئی کہ ان کی کال مل گئی, اب اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈال دی جائے گی کہ میں اس معاملے میں بری ہوں. مگر میں دیکھ رہی تھی کہ میری والدہ اور میرے والد نے نبی علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا, پہلے سے زیادہ رونے لگ گئے. اس ماں باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جن کی اپنی بیٹی کے اوپر بہتان لگا ہو اور اللہ کے حبیب وحی کی کیفیت میں ہو. ماں بھی رو رہی تھی, باپ بھی رو رہا تھا. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فرماتی ہیں کہ میں چہرے انور ہی کو دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر گزری, نبی علیہ السلام کا مسکراتا چہرہ کپڑے میں سے اس طرح نکلا جیسے بادل میں سے چاند نکل آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ مبارک ہو, اللہ رب العزت نے تیری برات دے دی. اور فرمایا, الخبیثات للخبیثین, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں, والخبیثون للخبیثات, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. الطیبات للطیبین, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اللہ نے قرآن مجید کی 10 آیات نازل فرمائی. فرماتی تھی, میں تو یہ سمجھتی تھی خواب کے ذریعے بتا دیا جائے گا یا الہام کر دیا جائے گا, میں نے کبھی یہ تو نہیں سوچا تھا پروردگار مجھ پر اتنا مہربان ہوگا کہ دوسروں کی گواہی تو بچوں کے ذریعے سے دلائی اور میری گواہی وہ پروردگار سینوں کے بھید جاننے والی ذات خود عطا فرمائے گی. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اہل خانہ کی برات خود عطا فرمائی. یہاں ایک قانون وضع فرما دیا کہ دیکھو, نہ یہ اصول غلط ہے اور نہ اس کا نافذ کرنے والا کمزور ہے. یہ ایک قانون قیامت تک کے لیے ہم نے بتا دیا, پاک مرد کو اللہ پاک عورت دیں گے اور پاک عورت کو اللہ پاک مرد عطا فرمائیں گے. یہ ایک قانون بن گیا. معلوم ہوا اگر کوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو دیکھنا چاہے, ان کی طہارت کو دیکھنا چاہے, تو وہ نبی علیہ السلام کی طہارت بھی اس کو قیاس کر لے. اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, الطیبات للطیبین. سبحان اللہ. چنانچہ نبی علیہ السلام جب یہ بتا چکے تو اس وقت صدیق اکملانو بھی بہت خوش ہوئے, ان کی اہلیہ بھی خوش ہوئی. ان کی اہلیہ فرماتی ہیں اپنی بیٹی کو کہ بیٹی اٹھو, نبی علیہ السلام کا شکر ادا کرو. فرماتی ہیں کہ میں نے کہا, میں پہلے اس ذات کا شکر ادا کروں گی جس پروردگار نے میری برات عطا فرمائی. رب کریم میری راتیں روتے گزر گئی. جواب میں فرما دیا, اولا لہم مغفرت و اجر عظیم. چنانچہ یہ ارشاد فرما دیا, میری حمیرہ تیرا محبوب تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگا. یہ منافق چاہتے تھے کہ تم سے تم کو جدا کر دے, لیکن میں نے برات دے کر فیصلہ کر دیا کہ اب میرا محبوب آپ سے کبھی جدا نہیں ہوگا, بلکہ اس کا وصال ہوگا تو تیری گود میں, بسیرا ہوگا تو تیرے حجرے میں. قیامت کا دن ہوگا تو محبوب کی انگلی پکڑ کر میرے سامنے پیش ہوگی. سبحان اللہ, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی رحمت کا معاملہ تھا. کہنے والے نے کہا, تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی, تجھے عظمت عطا کی, عافیت بخشی, فضیلت دی. خدائے لم یزل کو بارہا, خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا, مبارک ہیں وہ لب جن پر ازل سے تیرا نام آیا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدی کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا، فرش پر ہو کے بھی ٹکڑا ہے وہ باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، تیرا حجرا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانیاں دیکھیے کہ ایک قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے، پاکیزہ عورت ہوگی، اللہ پاکیزہ حامد عطا فرمائیں گے، پاکیزہ حامد ہوگا، اللہ پاکیزہ بیوی عطا فرمائیں گے۔ سورہ یوسف کے سارے مضمون کو ذہن میں رکھ کر اور آج اس واقعہ ایک کے مضمون کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیے، کتنی عورتیں ہیں اپنی نگاہیں پاک نہیں، اپنی سوچیں غلط ہوتی ہیں، بہتان اپنے خامن پر لگاتی ہیں، وہ باہر وقت لگاتا ہے، ہم میں دلچسپی نہیں رکھتا، یہ کیوں نہیں سوچتی میں بھی تو خبیثات میں سے ہوں، میں بھی تو سیل فون پہ باتیں کرتی ہوں، میسیجز آتے جاتے ہیں، میں بھی تو غیر محرم مرد کے بارے میں دل کے اندر کیسی فیلنگز رکھتی ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں عدل کا بدلہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، مجھے سب کچھ وہی مل رہا ہے۔ آج کوئی اگر نوجوان بچی یہ چاہتی ہے اللہ اسے ایسا خامن دے محبت کرنے والا ہو اور وہ سارا کا سارا اپنی بیوی ہی کے لیے ہو، تو اس کو چاہیے وہ اپنے آپ کو غیر محرم مرد سے 100% محفوظ کر لے۔ اللہ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، ہمیشہ اس کو سچ پائیں گے، یہ کسی بندے کی بات نہیں، یہ پروردگار کی بات ہے۔ خبیث عورتوں کو خبیث مرد ملیں گے اور خبیث مردوں کو خبیث عورتیں ملیں گی۔ آج کی اس مجلس میں ہم اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں پہ سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ معافی مانگ لیں، مالک جب تک یہ مضمون کھلا نہیں تھا ہم غلطی کرتے رہے، ہم گناہ کے مرتکب ہوتے رہے، آج یہ پتہ چلا اے مولا ہم خباثت بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم یہ برا کام کریں گی ہمارے ہونے والے خاوند بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے، آج ہم پاکیزہ زندگی کی ابتدا کرتی ہیں، اے اللہ ساری زندگی کے رونے سے یہ بہتر ہے ابھی اپنے گناہوں پر رو لیں اور آئندہ اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنے کی زندگی نصیب فرمائے اور قیامت کے دن ہم پر اپنی خصوصی رحمت کی چادر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔